نحمده ونصلي على رسوله الكريم
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم
واجب الاحترام خواتین و حضرات اور امت مسلمہ کی معزز ماؤں اور بہنوں، آج اس ماہانہ خواتین جوڑ کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے حیا اور پردے کی فضیلت اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت۔ اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، پھر اس کے مفہوم کی وسعتیں کیا ہیں، اور اس حیا کی جو اہمیت ہمارے دین میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ جب ہم ان دینی تعلیمات کی اہمیت کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بات بڑی واضح ہے کہ معاملہ بالکل برعکس دکھائی دیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک لفظ حیا کا تعلق ہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر حیا کی بات آتی ہے وہاں پر صرف عورتوں کا تصور آتا ہے اور عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ حیا کا اہتمام کرنا جتنا عورتوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی مردوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ صرف عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو لفظ بے حیائی سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، حیا کا جو مفہوم عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ محدود ہے اور وہ مختصر ہے۔ جتنا ہمارے ذہن میں حیا اور بے حیائی کا تصور ہے اتنا ہی ہم اس سے آشنا ہیں اور اتنا ہی ہم اس کو جانتے ہیں۔ وہ فحاشی عریانی کے الفاظ سے معروف ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لوگ کسی کو جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فحاشی عریانی کے برعکس وہ حیا ہے، اور اس پر بھی شریعت میں تعلیمات دی گئی ہیں اور رہنمائی دی گئی ہے، لیکن بے حیائی فحاشی عریانی کی ضد کے طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ حیا اور بے حیائی، وہ اس حیا کا ایک پہلو ہے، مکمل حیا نہیں ہے۔ جبکہ حیا کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے، بلکہ بات تو یہاں تک جاتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اخلاق اور ادب کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے اس کو بھی بے حیائی اور بدتمیزی سے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ جیسے کوئی بچہ کسی بڑے آدمی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے حیا ہے، بے شرم ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات بے شرمی اور بے حیائی والی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اس کو اخلاق کے مقابلے میں بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس کو بھی بے حیائی کہا جاتا ہے، ادب کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو بھی بے حیائی کہا جاتا ہے، اخلاق کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو بھی بے حیائی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر حیا کے متعلق بات کی گئی ہے ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اگر نکالا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جو اس کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، بدی اور برائی اور شر سے اس کو بچاتا ہے، جیسا کہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر شر اور خیر کا مادہ رکھ دیا ہے، ودیت کر دیا ہے۔ فجور کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ دہر کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا انسان کو، بات سمجھا دی، یہ اس کی فطرت میں ہم نے ودیت کر دیا ہے، اس کی فطرت میں ہم نے رکھ دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، نیکی کرے یا برائی کرے دونوں کو اس کے اندر ہم نے اس کو ودیت کر دیا ہے۔ یہ چیز ہماری فطرت میں حیا موجود ہے۔ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس کی مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، کسی سے اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے فراڈ کرتا ہے، تو جس سے دھوکہ ہوتا ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، مجھے نقصان پہنچایا گیا، میرے ساتھ فراڈ ہوا، تو جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ خود جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس کا تصور نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کا بولنا یہ فطرت میں موجود ہے کہ ہماری فطرت میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے والا آدمی جب اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کرتا ہے تو وہ اس وقت وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. اور سچ بولنے والا آدمی چاہے کوئی بھی ہو تو جب سچ بولتا ہے تو سچ بولنے سے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. تو ان دو مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. البتہ حیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ ایک فطری چیز اور فطری جذبہ موجود ہے, وہ ایک فطری حیا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کسبی حیا ہے جس کو حاصل کرنا وہ انسان کے ذمہ ہے. حیا اس کو برقرار رکھنا اور اس میں اضافے کی کوشش کرنا اور اس حیا کو ضائع ہونے سے بچانا یہ ایک دوسرا حیا ہے جس کو کسبی حیا کہا جاتا ہے. کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا, جیسے قرآن مجید میں لہا ما کسبت وعلی مکتسبت, انسان بھلائی کا کام کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہوگی اور اگر برا کام کیا تو وہ بھی اس کے لیے ہوگی, جیسے کسب حلال بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو دوسرے قسم کا حیا ہے کسبی حیا, اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تو سب میں ہوتا ہے, اللہ بچائے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے, اس کو برقرار رکھنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کا اضافہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے, تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیا اور ایمان یہ آپس میں دونوں ساتھی ہیں, ایک چلا جائے تو ساتھ دوسرا بھی چلا جاتا ہے. جس طرح ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اسی طریقے سے حیا میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی سے انسان کو راحت ملتی ہے اور جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے, کھٹکا اس کے دل میں لگ جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا جو فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے اس کی حفاظت کرنا, اس کو بڑھانا, اس کے جو اضافے کی کوشش کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے, اور شریعت میں اور اسلام میں اس کی باقاعدہ رہنمائی دی گئی ہے کہ کس طریقے سے اپنے حیا کی حفاظت کرنی ہے اور کس طریقے سے اس میں اس کو برقرار رکھنا ہے اور کس طریقے سے اس کی حفاظت کرنی ہے. جو کسبی حیا ہے وہ جتنا انسان اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا اور جتنا جو ہے وہ اس کو اضافے کی کوشش کرے گا تو اتنا اتنا حیا انسان کے اندر بڑھتا جائے گا. جیسے ایمان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اس کے اضافے والی جو چیزیں ہیں اور اس کو بڑھانے والی جو چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے, اور جن چیزوں سے ایمان ضائع ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, کس کی تشریح ہے کہ وہ انسان کے جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کے دل سے اور اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر ایک پرندے کی طرح پھڑانا شروع کر لیتا ہے, جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، ایمان کی حالت میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اسباب شریعت میں بتائے گئے ہیں اور وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی ہے۔ دیکھو کہیں پر اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو کیمرے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں ہم الرٹ ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ جو ہوتا ہے، کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ کیمرے کے اندر جو 100 GP ہے وہ بھی اڑ سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اتخشونہ فاللہ احق ان تخشا، تم مخلوق سے ڈرتے ہو، تم کیمروں سے ڈرتے ہو، اللہ کے مخلوق سے ڈرتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا حق تم پر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو۔ فاللہ احق ان تخشا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے قریب بھی ہے، عنی فانی قریب من حبل الورید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو کیا ہمیں جب کیمرے سے جتنا ڈر لگتا ہے اور جتنا تصور ہمیں کیمرے سے آتا ہے اتنا تصور اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح بھی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو، یہ تمہارے دماغ میں ہے۔ دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ میں غلط خیالات ہوتے ہیں اور غلط باتیں ہوتی ہیں، اس کے معاملے میں فرمایا اللہ سے ڈرو، غلط باتیں اپنے دماغ میں نہ سوچو۔ اور پیٹ کے معاملے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے، حرام جا رہا ہے، جائز جا رہا ہے، ناجائز جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شرمگاہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ سورہ مومنون میں جو ابتدائی آیات ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو جن کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ ان میں سے ایک نشانی، 11 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم، یہ بھی حیا کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک حیا کا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حیا اور بے حیائی، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ واقعہ عفق سے متعلق ہے۔ عفق کا معنی ہوتا ہے الزام لگانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر جب برائی کے حوالے سے، برائی کے عمل سے ان پر الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات نازل فرمائی اور ان کو قرآن کا حصہ بنایا جو قیامت تک اس میں محفوظ رہیں گی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ لوگوں میں وہ برائی کو پھیلائیں، ایمان والوں میں برائی کو پھیلائیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا گناہ کیا، اس کا نقصان کیا ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اگر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ صرف لوگوں کی، مخالفین کی اور منافقین کی زبان پر یہ لفظ آیا، انہوں نے الزام لگایا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور جب ہمارے معاشرے میں بالفعل وہ کام کیے جاتے ہیں، وہاں تو صرف زبان پر الفاظ آئے تھے، تو زبان پر الفاظ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ تھے بھی مخالفین، منافقین جنہوں نے یہ بات پھیلائی تھی، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب سے بالفعل یہ کام ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو انسانوں پر جو ہے وہ فرمایا کہ رؤوف الرحیم، وہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے، ورنہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک کام ہے۔ اور پھر وہ منافق تھے، اور اگر مسلمان ہی ایسا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ بے حیائی کی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب ان اسباب کی طرف آتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم بے حیائی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر حیا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، حیا میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور حیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں ہمیں سب سے پہلا یہ کام کرنا ہوگا کہ پردے کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنا اور ان کا لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان پردے کے حدود کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ہمارا حیا خطرے میں ہوتا ہے، اور حیا میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور حیا کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس پردے میں مختصراً یہ ہے کہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے ہوں، یعنی باپ کے سامنے ہوں، بھائی کے سامنے ہوں، بیٹے کے سامنے ہو، تو لباس کے حوالے سے جو اس کو شریعت نے حکم دیا، بے خمرہن علی جیوبہن، وہ اپنے سر پر ایسی چادر اوڑھ لے جو اس کے سینے کو اور اس کے سر کو ڈھانپ لے۔ گھر میں تو اس طریقے سے باقی لباس تو پراپر لباس ہوگا، سر اور اپنے سینے کو ڈھانپ لے، اور جب کبھی باہر جانے کی ضرورت پڑے اور اپنے حیا کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، حیا میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، حیا کے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو جب گھر سے باہر جائیں تو پھر حکم دیا کہ جلا بی بہن، بڑی چادریں جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی ایک روایت میں کہ ایک آنکھ جو ہے وہ باہر نکال سکتی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ دونوں آنکھیں باہر نکال سکتی ہے، لیکن آنکھوں کے لیے ایک علیحدہ حکم ساتھ دے دیا، وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی آنکھوں کو جھکائیں، باقی جسم کا پردہ ہے اور آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح مومن مردوں کو بھی حکم دیا، قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو جھکائیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اور ہماری ماں ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، تو ایک صحابی تشریف لائے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نابینا صحابی، ان کو نظر نہیں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی اور ان کی آمد کی جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ اندر چلے جائیں، عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو تو نظر نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن تمہیں تو نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابی کا درجہ، پھر وہ صحابی جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، پوری سورت نازل ہوئی، دوسری طرف ان کا آپس میں رشتہ ماں اور بیٹے والا، اور ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں، اس کے باوجود اتنی احتیاط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم ان کو دیکھ سکتی ہو، لہذا آپ اندر چلی جائیں۔ تو اگر ہم حیا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور حیا میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر اس طریقے سے حیا کی جو حدود بتائی گئی ہیں، پردے کی حدود بتائی گئی ہیں، ان پر پھر عمل کرنا ہوگا۔ مختصراً دوسری بات یہ کہ گانے، ڈرامے، فلمیں اور اس طرح کے بری چیزیں وہ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی میں اور ان چیزوں میں اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، کتنے فیصد اچھے ہوتے ہیں اور کتنے برے ہوتے ہیں، اور اچھے کاموں میں بھی درمیان میں وقفے وقفے میں کیا کچھ ہوتا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ کرکٹ دیکھنے کے اور گیمیں دیکھنے کے بہت عادی ہوتے ہیں۔ کرکٹ کا کوئی چوکا بھی چار پانچ عورتوں کے ناچنے کس کے بغیر نہیں دکھایا جاتا، چھکا جو ہے وہ سینکڑوں عورتوں کے ناچنے کے بغیر نہیں دکھایا جاتا۔ مومن کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ اس کو ضائع کرے؟ مومن کے کندھوں پر تو بڑا بوجھ ہے، مرد ہے تو گھر کی خواتین کا اس کے اوپر، بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے کندھوں پر تو اور لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس اتنا فضول ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ ایسے کاموں کے لیے وہ اپنا وقت نکالیں۔ شادی بیاہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، ساری قوم ان کی موویز بنانے میں مشغول ہوتی ہے اور اپلوڈ کر کے پوری دنیا کو سب کچھ دکھایا جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ یاد آتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں اور ان سے حیا ختم ہونے کا خطرہ ہے، حیا میں اضافہ نہیں ہوتا، حیا میں کمی آتی ہے، لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سوشل میڈیا کا استعمال جو برے طریقے سے ہو رہا ہے، رات کو دو تین تین بجے تک لوگ لگے ہوتے ہیں، ان گناہوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں سے ہے؟ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے اور اس کے وار ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری حیا کو چھیننا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو، اور ایمان اور جو حیا ہے دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں، فرمایا جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک اور اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی کرو گے وہ کم ہوگا، بڑے سے بڑی برائی کرو گے تو وہ بھی کم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، یعنی جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی محتاج ہیں، اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، میرے سمیت آپ اور آپ سمیت میں سب اس کے محتاج ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان میرا اور تمہارا دشمن ہے، شیطان کو دشمن سمجھنا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بچے جب کوئی شرارت کر لیتے ہیں تو مائیں ان کو کہتی ہیں کہ بڑا ہی شیطان ہے، اللہ بچا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رد کیا ہوا ہے، وہ مردود ہے۔ بچہ اگر شرارت کرے تو اس کو شرارتی کہہ سکتے ہیں، شیطان نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے شیطان کو ابھی اپنا دشمن سمجھا نہیں ہے، اور شیطان جب ہم اس کو دشمن سمجھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لگا ہوا ہے صبح شام ہمارے پیچھے، اور وہ جو ہے وہ اس کے پاس تجربہ ہے، وہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے نہ، ہر وقت لگا ہوا ہے، جب ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس سے مقابلے کی کوشش کریں گے یا اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک حیا کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پر شیطان پھر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ ذکر وہ مسنون اذکار بھی ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، دعاؤں کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے۔ اور دعاؤں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات تو سکھائی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا ایک خاتون کے ساتھ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَإِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یا اللہ آپ ہی مجھے بچانے والے، اور ان کا جو قید اور مکر ہے اس کو آپ ہی مجھ سے دور کرنے والے ہیں، اگر آپ دور نہیں کریں گے تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میرے دل میں خیال پیدا ہو جائے گا، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یا اللہ آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں۔ تو اس ماحول میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ماحول سے اور اس لحاظ کے سیلاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اپنے لباس کو سنت کے مطابق کرنا ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ سب سے پہلے لباس پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب شیطان نے ان کو ورغلایا تو ان کا لباس اتار دیا گیا، تو سب سے پہلے لباس پر شیطان حملہ کرتا ہے، لباس چھوٹا کرا دیا، ٹیڑھی لباس پہن لیا، چست لباس پہن لیا، خلاف شرع لباس پہن لیا، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اور عورتوں کو ایک حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرن فی بیوتکن، وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ گھر میں جب عورت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکنا شروع کر دیتا ہے، گمراہ کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے۔ اس لیے عورتیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں، اسی وجہ سے عورتوں پر جماعت کے ساتھ نماز بھی لازم نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کے جو ہے وہ اندر کوٹھڑی میں نماز پڑھے، یا برامدے میں نماز پڑھے، یا اندر سے اندر جا کر نماز پڑھے، وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ تو اس کے ساتھ ایک حیا کو برقرار رکھنے کا اور حیا کو باقی رکھنے کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ضرورت کے وقت اگر مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے آواز کو لچکدار نہ بنائیں، بلکہ سخت لہجے میں ان سے بات کریں، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہو تو وہ مرض جو ہے وہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اور وہ اس کا مرض جاگ نہ جائے، اسی نرم لہجے میں جو ہے وہ بات نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کل جو بچوں کو کارٹون دکھائے جاتے ہیں، یا کارٹون سب کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں، چوری بھی سکھاتے ہیں، ڈاکہ بھی سکھاتے ہیں، چھلانگے مارنا بھی سکھاتے ہیں، اور ساری باتیں وہ کارٹون سکھا دیتے ہیں، پھر ان کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بے حیائی کی ساری باتیں ان میں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ہماری عورتوں کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ گھروں میں ایسا ماحول بنائیں اور ایسا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ چیزیں جن سے حیا خراب ہوتی ہے ان سے بچائیں، اور جن چیزوں سے حیا میں اضافہ ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنائیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ماحول ہے، عفت والے لوگوں کا ماحول، اللہ والوں کا ماحول، دینی ماحول. ان ماحول میں جب ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے تو پھر حیا اور عفت والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اور ہماری یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو خود بھی شرعی پردہ کرنے والے ہیں اور شرعی پردے کا کے بارے میں ہمیں بتاتے بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں جو یہ ہر مہینے کا جوڑ ہے خواتین کا، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہمیں بتائی جاتی ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو اس سے جوڑ کے رکھنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور زیادہ سے زیادہ وقت، جتنا وقت ممکن ہو وہ خانقاہ کو وقت دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم سب کو اس کا ذریعہ بنائے، اور حضرت کی زندگی میں اور علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس میں آتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.